تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان کے صوبے سندھ میں ٹرین کا خوفناک حادثہ, درجنوں مسافر جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی, امدادی کاروائیاں جاری. ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں کمی کے باوجود نئے معاملات اب بھی 1,00,000 سے زائد. مختلف ریاستوں میں کرونا پابندیوں میں نرمی. ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کی تیاریاں, امیدواروں کی انتخابی سرگرمیاں, دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل کو. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان کے ریلوے کی تاریخ میں خوفناک حادثے میں دسیوں مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکے کے علاقے ڈھرکی کے قریب دو مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 41 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ تصادم سر سید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کے بیچ ہوا. ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودھا جبکہ سر سید ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی. حادثے کے بعد ملت ایکسپریس کی 10 سے زائد اور سر سید ایکسپریس کے انجن سمیت 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جبکہ کچھ بوگیاں کھائی میں جا گریں. حکام نے اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی ہے. حادثہ علی صبح 3:30 بجے پیش آیا جب بیشتر مسافر سو رہے تھے. حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے. حادثے کے مقام پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ دشوار گزار راستوں کی وجہ سے بھاری مشینریوں کو جائے حادثہ پر پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہندوستان میں کورونا کے یومیہ معاملات میں کمی آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,06,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 1,06,36 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور یوں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,89,00,000 سے زائد ہو گئی ہے. بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 2,427 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے نتیجے میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,49,000 ہو گئی ہے. ہندوستانی حکام اور میڈیا کا کہنا ہے کہ کورونا انفیکشن کی رفتار سست پڑنے سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93.67 ہو گئی ہے. اس درمیان یو پی, دہلی اور مہاراشٹر سمیت مختلف ریاستوں نے کورونا کی پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے. تاہم ریاست ہریانہ میں لاک ڈاؤن کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن بھی اضافہ ہوا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں پیر کے روز مسلسل دوسرے دن بھی اضافہ ہوا ہے اور تیل کی قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. خبروں میں کہا گیا کہ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 20 بار تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. ممبئی میں پیٹرول قیمت 101.52 روپے فی لیٹر ہو گئی جو ایک ریکارڈ ہے. دہلی میں پیٹرول فی لیٹر 95 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے. چنئی میں 96 اور کولکاتہ میں بھی 95 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے. کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے پیر کو اپنے ایک بیان میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے دور حکومت میں ٹیکس میں مسلسل اضافے کی لہریں آ رہی ہیں جس سے مہنگائی عروج پر ہے اور عام لوگوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ خونریزی کا خاتمہ اور قیام امن افغان حکومت اور عوام کا مطالبہ ہے اور یہ پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. صدائے افغان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے اپنے ترکمنستانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں زور دے کر کہا کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر خونریزی کے خاتمے اور قیام امن میں پیش رفت کا امکان نہیں ہے. حنیف اتمر نے کہا کہ ہم نے ترکمنستان کے حکام کے ساتھ قیام امن, فوری جنگ بندی, سیاسی مفاہمت کے حصول اور بڑے اقتصادی منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی ہے اور اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں. حنیف اتمر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تعاون حتمی ہے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ گفتگو اور تعاون کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے. انہوں نے طالبان گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ملک کو اہم قومی منصوبے سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں مذاکرات کے مخالف نہ ہونے کا اپنا دعویٰ عملی طور پر بھی سچ ثابت کرنا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں کہ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب کے پاکستان مخالف بیانات کے بعد پاکستان نے ان کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر لیے تھے۔ ایران کے 13ویں صدارتی امیدواروں کے درمیان براہ راست دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل کو ہو رہا ہے، جبکہ سبھی امیدوار مختلف ذرائع سے اپنے انتخابی منشور اور آئندہ کے پروگراموں کے بارے میں عوام کو باخبر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں انتخابی گہم گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ ایران کے 13ویں صدارتی امیدواروں کے درمیان اپنے اپنے انتخابی منشور کو لے کر ہونے والا براہ راست ٹی وی مباحثہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے ہوگا، اور اس مباحثے میں صدارتی امیدوار ملک کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی مسائل پر گفتگو اور اپنے پروگراموں کا دفاع اور ایک دوسرے کے انتخابی منشور پر تنقید کریں گے۔ اس سے قبل اس قسم کا پہلا مباحثہ ہفتے کے روز ہوا تھا، جس میں اقتصادی مسائل پر بحث و گفتگو ہوئی تھی۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک نامزد امیدوار ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پوری دنیا کے ساتھ مفاہمت کا ہونا ضروری ہے، تاہم ملک کی معیشت کو کسی سمجھوتے کے لیے معطل بھی نہیں رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں اپنی ممکنہ حکومت کی خارجہ اور اقتصادی پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو اس بنا پر معطل نہیں رکھا جا سکتا کہ کسی روز کوئی سمجھوتا طے ہو اور کسی دن اس پر عمل ہو، اس طرح کی پالیسی درست نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ وسیع تعلقات کا خواہاں ہے اور یقینی طور پر پڑوسی ملکوں کو سیاسی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات کے میدان میں ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار سعید جلیلی نے کہا کہ علاقے میں پیٹرو کیمیکل کی پیداوار کی چھوٹی صنعتوں کی منڈی 135 ارب ڈالر کے برابر ہے، جس پر توجہ دی جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایران کے ادارے ریڈیو ٹیلیویژن میں اپنا پروگرام ریکارڈ کرانے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل میں ایران کی گنجائش و توانائی کے پیش نظر حکومت کے پاس علاقے کی منڈی اور پڑوسی ملکوں سے ہونے والی آمدنی کا کوئی پروگرام یا منصوبہ ہونا چاہیے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے کہا کہ خام مواد پیدا کرنے والے ہمارے ملک کو چھوٹی صنعتوں کے ابتدائی ضروری مواد کی فراہمی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا چاہیے۔ حسین قاضی زادہ ہاشمی نے کہا ہے کہ خام مواد پیدا کرنے والے ہمارے ملک کو چھوٹی صنعتوں کے ابتدائی ضروری مواد کی فراہمی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار عبد الناصر ہمتی نے بھی کہا کہ پیٹرو کیمیکل اور اسٹیل کی صنعتوں سے اندرونی منڈی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ برآمداتی منڈیوں کا بھی تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار محسن رضائی نے بھی کہا ہے کہ مختلف اقوام اور مختلف سیاسی گروہوں کا ہر لائق اور باصلاحیت فرد جو توانائی رکھتا ہے اور اچھے کام کر سکتا ہے حکومت کے اقدامات اور ملک میں لائی جانے والی تبدیلیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار مہر علی زادہ نے بھی ملکی اور غیر ملکی نما نگاروں سے گفتگو میں کہا ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں عوام کی شمولیت اور ان کا کردار بہت اہم ہے، اور وہ ملک کے جمہوری نظام کی ساکھ کو مضبوط و مستحکم بنانے اور اس کا تحفظ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران کے ایک نالج بیسڈ کمپنی کے سائنسدانوں نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے سالیراویر نامی ہربل دوا تیار کر لی، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ ایران کے محکمہ بایو ٹیکنالوجی نے یہ دوا پردیس نالج بیس کمپنی کے تعاون سے تیار کی۔ اس کو 4 مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس دوا کو ناک اور منہ میں اسپرے کر کے ان جگہوں پر موجود وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا ٹیبلٹ کی شکل میں بھی ہے، جو عوارض یا سائیڈ افیکٹ کو کم کرے گی، جبکہ خون میں پائے جانے والے وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ کام آئے گی، اور پھیپھڑے کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے گرم پانی میں ڈال کر بھانپ لینے میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس دوا کا کلینکل ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے، اور ایران کی ڈرگ اینڈ فوڈ اتھارٹی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسرائیل کی یامینا پارٹی کے سربراہ نے سینی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم کو انتباہ دیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں اور اس سے زیادہ تباہی نہ مچائیں۔ اسرائیل ٹائمز نے پیر کو اپنی رپورٹ میں کہا کہ نفتالی بینٹ وزارت عظمیٰ کے لیے پہلا آپشن ہے۔ یامینا پارٹی کے سربراہ نے اقتدار میں باقی رہنے کے لیے سینی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم نتن یاہو کی دروغ گوئیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں کسی کی بھی اقتدار پر اجارہ داری نہیں ہے، لہذا وہ لاحاصل کوششوں سے دستبردار ہو جائیں۔ نفتالی بینٹ نے سینی پارلیمنٹ کینسٹ کے اسپیکر سے اپیل کی کہ وہ نئی کابینہ کے لیے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اجلاس بلانے میں تاخیر سے کام نہ لیں کیونکہ نیتن یاہو اس مدت میں یامینا پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل سابق صہیونی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے خبردار کیا تھا کہ نیتن یاہو شکست سے بچنے کے لیے ملک کی سیکورٹی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے صہیونیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں اشتعال انگیز پرچم ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے۔ روزنامہ معاریو سمیت صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے پولیس کمانڈر نے آئندہ جمعرات کو انتہا پسند صہیونیوں کو پرچم ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ فیصلہ مقبوضہ بیت المقدس میں حالات خراب ہونے اور اس شہر میں تشدد بھڑکنے کے حوالے سے سامنے آنے والے انتباہات کے باوجود کیا گیا ہے۔ روزنامہ ماریو نے لکھا کہ اسرائیلی پولیس نے صہیونی سیاسی رہنماؤں اور حکام کو بھی بیت المقدس میں نکالے جانے والی اس مجوزہ ریلی کے انعقاد سے اتفاق کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایسی حالت میں کہ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گیبی اشکنازی اور وزیر جنگ بینی گینٹس نے جو غزہ پٹی میں فلسطینی استقامتی گروہوں کے ساتھ ایک بار پھر جنگ کی آگ بھڑک جانے سے ہراساں ہیں، بیت المقدس میں کشیدگی بڑھنے کے بارے میں خبردار کیا اور وہ کابینہ کا فوری اجلاس بلانے کے خواہاں ہیں۔ دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ یحیی السنوار نے دائیں بازو کے انتہا پسند صہیونی گروہوں کی جانب سے اس پرچم ریلی کی کال دیے جانے کے بارے میں کہا کہ اگر صہیونیوں نے مسجد الاقصی میں پھر جارحیت کی کوشش کی تو ہم دوبارہ واپس پہنچیں گے اور صہیونیوں کو تباہ و برباد اور تہ و بالا کر دیں گے۔ 21 مئی کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی جارحانہ جنگ بند ہونے کے باوجود صہیونی فوجی اور انتہا پسند صہیونی غلبہ اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت غزہ میں متعدد جاسوس طیارے بھیج کر اس علاقے کے خلاف اپنے جارحانہ اقدامات مسلسل انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں، تاہم فلسطینی استقامت نے ان جاسوس ڈرون طیاروں کو نشانہ بنا کر غزہ کے خلاف ہر طرح کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ دنیا صہیونی حکومت کے مظالم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اسرائیل کا یوم حساب آنے والا ہے۔ حالیہ 12 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی ایک مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے اقتدار کے آخری ایام میں بھی فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے مزید لکھا کہ اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کی حمایت کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں بات زور دے کر کہی کہ مجرموں کا یوم حساب آنے والا ہے اور اسرائیل کے جرائم کو دنیا ہرگز فراموش نہیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام،
چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، 12 روزہ جنگ کے بعد مقبوضہ فلسطین میں صہیونی ریاستوں بالخصوص نیتن یاہو تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں آئندہ کیا سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غاصب صہیونی حکومت اور ان کی حکومت بالخصوص نیتن یاہو نے ان 12 ایام کے دوران جو بربریت، ظلم اور وحشت کا بازار گرم کیا، اب اس کے آثار سیاسی میدان میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو آپ یقیناً، ہمارے سامعین بھی اس بات سے اچھی طرح آشنا ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت جو نظریات لے کے آئی تھی اور جس نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان میں سے زائنسٹ طبقے کو، یعنی ایک انتہا پسند گروہ کو علیحدہ کیا اور ایک حکومت کا قیام عمل میں لائے، اور جس انداز سے وہاں سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا اور پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے شہروں کے گرد، اپنی رہائش گاہوں کے گرد دیواریں کھڑی کیں، اور جس طرح غزہ کا محاصرہ کیا گیا، یہ سارا ایک ماضی کا ایک قصہ ہے کہ جس کو جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے ظلم اور تشدد اور بربریت ہے اس 60-70 سالہ تاریخ میں کہ جو شاید ہی کسی قوم پہ اس انداز سے نازل ہوئی ہو کہ جس انداز سے فلسطینیوں پر ظلم ہوا ہے. تو اس کے پیچھے یقیناً وہ زائنسٹ لابی، وہ صہیونی نظریہ اور وہ شیطانی افکار و نظریات ہیں کہ جو بظاہر دین کو اور نظریے کو سامنے رکھا گیا لیکن اس کی پشت پہ جو ایک مافیا ہے اور جو ایک نظریہ ہے کہ جو پوری دنیا پہ قبضے کا نظریہ ہے اور جس کو آج کی دنیا میں غلبے کی جنگ کہتے ہیں، تو اس غلبے کی جنگ کے لیے جو روش اپنائی گئی اور جس کے لیے غاصب صہیونی حکومت میدان میں آئی اور عرصے سے وہ اسی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ایک یقیناً ایک قصہ ہے ظلم و تشدد سے بھرا ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقیقی چہرے سے پردے اتر رہے ہیں کہ وہ جو بہشت موعود کی تلاش میں آئے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے کہ جس معاشرے کے اندر اچھائیاں ہی ہوں گی اور اچھے لوگ ہی ہوں گے اور یہاں پہ موعود کا انتظار کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آنے کے بعد ایک پوری دنیا پہ ایک خاص لابی کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا. اور اس کے پیچھے انہوں نے نیل سے فرات تک کا ایک آئیڈیا پیش کیا کہ یہاں نیل سے لے کے فرات تک ایک حکومت ہوگی صہیونیوں کی کہ جو بظاہر یہودیوں کا نام لیا جائے گا اور وہ پھر پوری دنیا کی ایک حکومت کرے گی اور ان کے اس کے پیچھے ایک لمبے چوڑے عقائد و نظریات ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صہیونی حکومت داخلی طور پہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، وہی صہیونی حکومت سیاست بازی، نعرے بازی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو 12 روزہ جنگ یا اس سے پہلے جتنی جنگیں جس میں اسرائیل کو واضح طور پہ ناکامی ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی عوام کے اندر جو مایوسی اور آئندہ کے بارے میں ایک انسرٹینٹی سی انہیں محسوس ہو رہی ہے اور وہ جن آداب کو لے کے یا جو سبز باغ دکھایا گیا تھا وہ سبز باغ انہیں اب کہیں پہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ مایوسی سماجی مایوسی ہے، سیاسی مایوسی ہے، اقتصادی مایوسی ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ سرایت کر رہی ہے پورے اسرائیلی معاشرے میں اور اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. لوگ اسرائیل اس غاصب صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں سے اب واپس جہاں سے وہ آئے تھے اس کے بارے میں واپس جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جا چکے ہیں. تو یہ تو ایک سماجی اس کا پہلو، لیکن آج کل غاصب اسرائیل یا صہیونی حکومت جس بڑی مشکل سے دوچار ہے وہ ان کا سیاسی ڈھانچہ اور سیاسی ڈھانچے کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہیں. امریکہ کی اگرچہ پوری حمایت ہے لیکن چونکہ مسئلہ داخلی ہے تو اس میں بیرونی عناصر زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتے. اسرائیل کو عالمی سطح پہ تو امریکہ بچا لیتا ہے، چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر ہو، سیکیورٹی کونسل کے اندر ہو، عالمی برادری ہو، وہاں پہ جب اس کے خلاف کوئی محاذ بنتا ہے تو امریکہ آگے آ جاتا ہے، کہیں پہ ویٹو پاور کا استعمال کر لیتا ہے، کہیں پہ اپنے روب اور دھونس دھاندلی استعمال کر لیتا ہے، کبھی اپنے اتحادیوں کو کھڑا کر کے تو اسرائیل کی حمایت میں ان کا وزن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس وقت جس مشکل سے اسرائیل دو چار ہے ظاہر ہے وہ اس کے لیے باہر سے کوئی مدد نہیں ہو سکتی. 4 الیکشن ہو چکے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر اور نیتن یاہو جو پچھلے 12 سالوں سے تقریباً وزارت عظمیٰ کے عہدے پر قابض ہیں، اب ان کا اقتدار جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد ان کا نام اور ان کی شخصیت تاریخ کے کوڑے دان میں تلاش کی جائے گی. اور جس انداز سے وہ اقتدار سے رخصت ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اکثر کی پیشن گوئی یہ ہے کہ آئندہ جو ہی نئی کابینہ بن جائے گی، نیا وزیر اعظم بن جائے گا، تو نیتن یاہو کی آئندہ منزل جو ہے وہ جیل اور زندان ہے، جس کے پیچھے رہ کے اس نے اپنے ان اکاؤنٹس کا حساب دینا ہے، ان مالی بدعنوانی کا حساب دینا ہے کہ جو اس نے 12 سالوں میں انجام دی، یا ان ناکامیوں کا جواب دینا ہے، یا ان اختیارات کے بے جا استعمال کا جواب دینا ہوگا کہ جو اس نے 12 سالوں میں انجام دیے یا جو اختیارات اس کے پاس تھے اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا. اس وقت دیکھیں اسرائیل کے اندر ایک انہونا سا کام ہو رہا ہے. نیتن یہو کے بعد چونکہ یہ کابینہ نہیں بنا سکے اور پارلیمنٹ سے اکثریت کا ووٹ نہیں لے سکے, تو اب جو دو بڑے گروپس اس وقت میدان میں ہیں, ایک نفتالی بینٹ ہیں اور دوسرے یوائر لوپڈ ہیں. یہ دو اس وقت بڑے لیڈر ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت لے سکتے ہیں. اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیا الائنس بنے نیتن یاہو کے خلاف وہ 8 پارٹیوں پہ مشتمل ہے. اب 8 پارٹیوں میں بھی ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے, یعنی اس کے اندر مختلف نظریات کے لوگ ہیں جو آپس میں متضاد ہیں. ایک طرف دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں, ایک طرف بائیں بازو والے ہیں. دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن نیتن یاہو کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نیتن یاہو کو اب اقتدار میں نہیں رہنے دینا. یعنی ان کا بڑا نعرہ اور بنیادی سلوگن یہ ہے کہ نیتن یاہو سے جان چھڑانی چاہیے. ایک اور جو نئی چیز اس دفعہ اس الیکشن میں سامنے آئی ہے جس پہ عرب دنیا کے اندر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اسرائیل کے اندر کوئی عرب پارٹی باقاعدہ انتخابات میں حصہ لے کے اور حکومت کا حصہ نہیں بنتی تھی, لیکن اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب جماعت المحدہ کے نام سے باقاعدہ جو ہے وہ اس نے الیکشن جیتا, الیکشن میں کچھ ووٹس لیے, اس کی اپنی سیٹیں ہیں. ان سیٹوں کی وجہ سے اب جو ہے وہ خود جو نفتالی بینٹ ہیں انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ دعوت دی ہے. یعنی ان 8 جماعتوں میں ایک عرب جماعت بھی ہے, ورنہ پہلے یہ تھا کہ عربی بولنے والے کبھی بھی ان صہیونیوں اور یہودیوں کے ساتھ یا تو انتخابات میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے, اگر کوئی اکا دکا شریک ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے نہیں آتا تھا کہ وہ باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ بنے یا کسی الائنس میں چلا جائے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب جماعت بھی ان کے ساتھ ہے. اب عرب جماعت کے ہونے سے کیا نقصانات ہوں گے؟ آیا یہ عرب جماعت محمود عباس کی جماعت کے مقابلے میں آئے گی؟ یہ کس انداز سے حماس کے خلاف سازشیں کرے گی؟ عرب دنیا کے اندر اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا کہ عربی بولنے والے عرب بھی آیا باہر سے آنے والے صہیونیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ یہ ایک نیا موضوع جو ہے وہ آئندہ کے لیے شروع ہو گیا. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ 8 جماعتیں مل کے نیتن یاہو کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہیں, اور امید ہے کہ اس میں نفتالی بینٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں. اور پرائم منسٹر بننے کے ساتھ ساتھ ویسے بھی جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تقریباً اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, انہوں نے بھی جولائی تک جو ہے وہ ان کی جگہ پہ بھی کسی نئے پریزیڈنٹ نے آنا ہے. اسی طرح جو پارلیمنٹ کا اس وقت سپیکر ہے وہ چونکہ نیتن یاہو کی پارٹی کا ہے اس کو بھی ہٹایا جائے گا. تو ایک سیاسی لحاظ سے ایک بڑی ہلچل مچے گی اسرائیل کے اندر. اب اس ہلچل کے نتیجے میں یقیناً ایک بحران پیدا ہوگا, اور اس بحران کو نیتن یاہو تو ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے. اگرچہ اس کے اندر نفرت کی اور وجہ ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا, اسرائیل کی سیکیورٹی خطرے میں ہے. اگر یہ لوگ کہ جو اس وقت اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں اگر یہ لوگ جیت کے آ گئے, یہ دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں, ان کی یہ خامیاں ہیں, یہ ہے یہ اسرائیل کو یہ ایسے کر دیں گے وہ کر دیں گے. بہرحال جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ بظاہر جو اسرائیلی سیاسی دنیا پہ سیاسی معاملات پہ جو نظر رکھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے تیزی سے غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہی ہے, زوال کی طرف جا رہی ہے, اور اس زوال کے نتیجے میں جو ہے وہ اسرائیل کا مستقبل سیاسی لحاظ سے بھی تاریک نظر آتا ہے. آپ جنگی میدان میں مقاومت کے مقابلے میں یہ تو باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کہ مقاومت بالآخر جیت کے رہے گی, اپنا حق اور اپنا مطالبہ منوا کے رہے گی, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے بھی جو شگاف اور جو سوراخ صہیونی اور اسرائیلی پارٹیوں میں بن چکا ہے, اور جو وہاں پہ خلیج پارٹیوں کے اندر آ چکی ہے, جو نفرت ہے ایک دوسرے خلاف, اس کے نتیجہ بھی انتہائی بھیانک ہوگا. اور یہ غاصب صہیونی حکومت بہت جلد اپنے اس ناکامی کی طرف جو ہے وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا ناکامی کے گڑھے میں پہنچ جائے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر قوم سے اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں عوام کی بھرپور مشارکت اور منصب صدارت پر لائق ترین شخص کا انتخاب بہت سی مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے سماجی انصاف کے قیام, کرپشن کے خلاف بلا تفریق اور کھلی جنگ اور ملکی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے آئندہ منتخب ہونے والے صدر کی ذمہ داریوں کے بارے میں اہم نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عوام خود کو انتخابات میں شرکت اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کا پابند سمجھیں. آپ نے اسی طرح صدارتی امیدواروں کو بھی اس جانب متوجہ کیا کہ انتخابی مہم میں عوام کے اصلی مسائل کو اٹھایا جائے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے انتخابات میں عوام کے ووٹ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معاشرے کا ہر فرد معاشرے اور سماج کی سرنوشت کا ذمہ دار ہے. امر بالمعروف سب کی ذمہ داری ہے, اور امر بالمعروف کا سب سے اہم پہلو دینی اور اسلامی حکومت کی حمایت اور پشت پناہی ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے عوام کی حمایت اور پشت پناہی ضروری, اور اسلامی حکومت کے لیے بھی عوام کی حمایت اور پشت پناہی لازم ہے. آپ نے لوگوں کو الیکشن میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ عوام کے سبھی طبقے خود بھی انتخابات میں شرکت کرنے اور اسی طرح دوسروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی دعوت دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. رہبر انقلاب اسلامی نے امیدوار کے انتخاب میں بہت زیادہ غور کرنے اور امیدواروں کی کارکردگی پر توجہ دینے کی ضرورت پر تاکید کی, اور فرمایا صرف وعدوں اور باتوں پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا, جیسا کہ ایٹمی مذاکرات کے مسئلے میں بھی جو اس وقت جاری ہیں, صرف باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے عہدیداروں سے ہمیشہ کہا ہے کہ بات عمل سے بنتی ہے, باتوں اور وعدوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے انتخابی مہم کے سلسلے میں صدارتی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ صداقت پر مبنی پروگرام پیش کریں, اور ایسے پروگرام پیش کریں جو قابل عمل ہوں, اور عوام کے اندر انقلاب اسلامی کے بارے میں مایوسی پیدا کرنے سے پرہیز کریں. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں الیکشن کے امیدواروں کو نصیحت کی کہ وہ ایسا کوئی وعدہ نہ کریں جسے پورا نہ کر سکتے ہوں. انہوں نے امیدواروں سے ایک اہم درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہر امیدوار اپنے آپ کو سماجی انصاف کے قیام اور غریب اور امیر کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنے کا پابند سمجھے. ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کے لیے گہما گہمی جاری ہے. صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہفتے کے دن ایران کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوا اور رات 8 بجے تک جاری رہا. یہ ٹی وی مباحثہ IRIB کے چینل 1 اور نیوز چینل سے ایک ساتھ نشر کیا گیا. ایران کے صدارتی امیدواروں کے پہلے ٹی وی مباحثے میں اقتصادی اور معاشی مسائل پر بحث ہوئی. صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل 8 جون کو, اور تیسرا اور آخری ٹی وی مباحثہ سنیچر 12 جون کو ہوگا. قابل ذکر ہے کہ کورونا کی وجہ سے صدارتی امیدوار جلسے اور ریلیوں سے گریز کر رہے ہیں, اور اپنی انتخابی مہم قومی نشریاتی ادارے IRIB کے مختلف ریڈیو, ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے ٹی وی مباحثے کے بعد انسٹاگرام پر اپنے پیغام میں صدارتی امیدواروں کو ایک دوسرے کی توہین اور شخصیت کشی سے منع فرمایا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.